السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں. اپنی زندگی تقوی کی بنیاد پر قائم کریں، استوار کریں اور بسر کریں. خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کا نظام بنایا ہے اور اس کا محور، اس کی بنیاد تقوی کو قرار دیا ہے. تقوی الہی طرز زندگی کا نام ہے. مانا کیا تھا پہلے تقوی کا، کہ تقوی حفاظت کو کہتے ہیں. با تقوی زندگی یا متقی یعنی محفوظ زندگی، اور حفاظت کا، انسانی زندگی کی حفاظت کا نظام جو اللہ تعالی نے انسان کے لیے مقرر فرمایا ہے، اگر اس نظام کے مطابق انسان زندگی بسر کرے، دنیاوی و اخروی کوئی خطر و ضرر انسان کو نہیں پہنچ سکتا. اس محفوظ زندگی میں زحمتیں ہیں، سختیاں ہیں، لیکن خطر اور ضرر سے اور ہلاکت سے انسان محفوظ ہے. تقوی الہی حفاظتی طرز زندگی یا نظام زندگی کا نام ہے. اس کی تشریح قرآن کریم کی مختلف آیات میں بیان کی گئی ہے، بلکہ ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم تقوی کی ہی وضاحت اور تفسیر ہے. اصول زندگی، طرز زندگی، نظام زندگی، مسائل زندگی سب قرآن کریم میں اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ مومن و مسلمان اپنی زندگی ان اصولوں کے مطابق بسر کریں. لیکن ہمارے ساتھ جو المیہ رونما ہوا ہے وہ یہ کہ ہم مسلمان و مومن بھی ہیں، اور دوسری طرف سے ہمارا آبائی تہذیب سے تعلق بھی ہے. طرز زندگی آبائی ہے، الہی نہیں ہے. اصول زندگی آبائی ہیں، الہی نہیں ہیں. الہی امور کو ہم نے آبائی زندگی میں برکت کے لیے شامل رکھا ہوا ہے، اور آبائی زندگی، آبائی اصول، آبائی رسم و رواج انسان کو محفوظ زندگی فراہم نہیں کر سکتے، بلکہ غیر محفوظ ہو جاتا ہے. انسان جیسے اس وقت ہیں، اگر ہم پاکستان ہی کو دیکھیں تو پورا ملک غیر محفوظ ہے. پاکستان میں رہنے والے ہر فرد کی زندگی ہر پہلو سے غیر محفوظ ہے. یہ اس وجہ سے ہے چونکہ آبائی طرز زندگی اپنایا ہے ہم نے، اور اس آبائی زندگی میں محفوظ زندگی نہیں ہے. روز خطر ہیں و روزانہ ضرر، اور ایسے ضرر و خطر جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں. اس قدر پاکستان غیر محفوظ ہے کہ پاکستانی پاکستان سے بھاگنے کی فکر میں ہے، پاکستان چھوڑنے کی فکر میں ہے. یہ ہر پاکستان کی قلبی آرزو ہے، مجالس میں، نمازوں میں، عبادتوں میں، صدقہ خیرات میں، ایک دل کی گہرائی سے جو دعا مانگتا ہے وہ یہ کہ پاکستان سے نکلنے کا کوئی راستہ مل جائے، کسی ملک کا ویزا مل جائے، تاکہ میں بھوک سے بھی محفوظ ہو جاؤں، دشمن سے بھی محفوظ ہو جاؤں، چور ڈاکو سے محفوظ ہو جاؤں، اندھیرے سے محفوظ ہو جاؤں، گرمی سے محفوظ ہو جاؤں، حبس سے محفوظ ہو جاؤں، تاریکی سے محفوظ ہو جاؤں۔ یہ سب خطرے ہیں و ضرر ہیں جن میں ایک پاکستانی مسلمان غرق ہے، اور رائے حل اس میں سمجھتا ہے کہ ہم اس ملک سے ہی بھاگ جائیں۔ اس ملک کے اندر اس کو امید نہیں ہے کہ مجھے تحفظ ملے گا، اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ آبائی زندگی کا یہ تحفہ ہے، آبائی رسم و رواج کا یہ تحفہ ہے۔ اگر الہی زندگی اپنائیں، باتقوی زندگی اپنائیں، اور زندگی کے تمام معاملات تقوی کی بنیاد پر ہوں، الہی اصولوں کی بنیاد پر ہوں، شاید کسی پاکستانی کو زبردستی پاکستان سے نکالیں تو جائے، ورنہ وہ جانے کے لیے حاضر نہیں ہوگا کہ ایسی سرزمین سے جہاں پر ہر چیز اس کی محفوظ ہے وہ احساس تحفظ رکھتا ہے، کیوں جائے یہاں سے؟ فقط تفریح کے لیے جائے گا، شوق کے لیے جائے گا، ورنہ مجبور ہو کر اپنی زندگی بچانے کے لیے اسے فرار نہیں کرنا پڑے گا۔ قرآن کریم نے تقویٰ کے متعلق مختلف فصول ذکر کی ہیں، ان میں پہلی فصل متقین کا مقام ہے، اور قرآن کریم میں متقین کا ذکر ہے اسی لفظ کے ساتھ، لفظ متقین، متقی کی جمع ہے متقین، یعنی وہ لوگ جو تقویٰ کی منزل پر فائز ہو گئے ہیں، جنہوں نے اپنا طرز زندگی تقویٰ بنا لیا ہے، انہیں متقی کہیں گے۔ آبائی تہذیب پر عمل کرنے والا، جو دین کو فقط تبرک کے طور پر آبائی زندگی میں شامل رکھتا ہے، یہ قرآن کے معیار کے مطابق متقی انسان نہیں ہے۔ یہ وہ انسان ہیں جو آبائی طرز زندگی میں ایک چاشنی ملاتا ہے دین کی، دینی معاملات میں، دینی رسومات میں بھی شرکت کر لیتا ہے، اور دل کو تسلی دیتا ہے کہ میں دیندار بھی ہوں، مومن بھی ہوں۔ متقی کے مقام تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا فریضہ مقرر کیا ہے کہ انسانوں کو مومن بنائیں، اور ان مومنوں کو باتقوی بنائیں، متقی مومن بنائیں، نہ لاابالی اور لاپرواہ مومن، متقی مومن بنائیں۔ متقی مومن بنانے کے لیے آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، اور سب سے بڑھ کر قرآن کریم، اللہ کے کلام کا یہ مجموعہ جو کتاب مہیمن ہے، تمام سابقہ کتابوں کی مصدق اور ان کے اوپر حاوی ہے، وہ تمام معارف و معالم جو سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر موجود تھے، وہ سب اس کتاب عظیم کے اندر موجود ہیں۔ سورہ مبارکہ مریم میں آیہ 97 میں متقین کے لیے اس آیہ کریمہ میں ذکر ہے کہ کس طرح سے انسان متقی بنتا ہے، اور متقی بننے میں قرآن کا کتنا عمل دخل ہے۔ رسول اللہ کو خطاب ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، آیہ 97، آیہ 96 میں ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو بھی ایمان لائیں گے، اور ایمان لائے ہیں، عمل صالح انجام دیتے ہیں، بجا لاتے ہیں، جن کے اعمال صالحہ ہیں اور مومن ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، خداوند تبارک و تعالی خدائے رحمان ان کے اندر مودت پیدا کر دے گا، محبت پیدا کر دے گا۔ یہ علامت ہے مومنین مومن ہونے کی اور عمل صالح بجا لانے کی، کہ خدا مومن کے دل میں اور صاحب عمل صالح کے دل میں دوسرے مومن کی محبت ڈال دیتا ہے، رشتہ ان کا آپس میں مودت و محبت کا ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں ایک مودت یہ بتائی ہے کہ آپ آل رسول سے، اہل البیت سے مودت کریں، مودت فی القربا، محبت فی القربا، اس کی تبلیغ ہوئی ہے، اور کم از کم شیعہ مسلمان یہ مودت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، یہ نعمت خدا ان کے پاس موجود ہے، مودت قربا و محبت اہل البیت علیہم السلام۔ لیکن اگلی آیت نہیں پڑھائی گئی ان مومنین کو، اس وجہ سے اہل بیت سے محبت رکھنے والے بعض اوقات نظر آتا ہے کہ آپس میں محبت نہیں رکھتے، آپس میں ان کی مودت کم ہے یا نہیں ہے۔ سورہ مریم کی آیت 96 میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان الذین آمنو، عام ہے تمام مسلمین کے لیے، مختص نہیں ہے شیعہ کے ساتھ، تمام مسلمانوں کے لیے ہے، ان الذین آمنو، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ بجا لائے، سیجعل لهم الرحمن ودا، خدا رحمان ان کے لیے مودت و ود و محبت مقرر کر دے گا، وہ ایک دوسرے سے مودت کے رشتے میں منسلک ہوں گے، وہ بھی ایک دوسرے کے اقارب بن جائیں گے رشتہ مودت و محبت میں۔ مودت و محبت میں بعض علماء نے یہ فرق ذکر کیا ہے کہ اگر فقط دل میں ہو، اظہار نہ ہو، اسے محبت کہتے ہیں، اور اگر عملاً انسان محبت کا اظہار کر دے یہ مودت ہے۔ یہ ظاہری ابتدائی فرق ہے، اس سے زیادہ عمیق فرق بھی ہے، چونکہ ابھی بات ہماری مودت و محبت میں نہیں ہے، جب آئے گی تو وہ گہرا فرق بھی بیان کریں گے۔ اس کے بعد ہے آیا 97 میں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِاللِّسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، رسول اللہ کو خطاب ہے کہ اے رسول، اے نبی، ہم نے یہ قرآن، يَسَّرْنَاهُ بِاللِّسَانِكَ، ہم نے اسے آسان بنایا ہے، یسر بنایا ہے، بہت سہل و آسان و قابل فہم بنایا ہے، اور وہ بھی آپ کی زبان میں اس کو آسانی آسان بنایا ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِاللِّسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ متقین کو بشارت دے سکیں، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور آپ قوم لد کو انذار کر سکیں۔ تمام انبیاء بشیر و نذیر ہیں، و رسول اللہ کے لیے خصوصاً قرآن کریم میں یہ لقب ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اس مختصر سی آیت میں متعدد مطالب ہیں، ایک مطلب اس کے اندر یہ ہے کہ قرآن کو اللہ نے آسان کر کے نازل کیا ہے، اور بھی آیات ہیں اس بارے میں کہ قرآن آسان ہے، تمام مسلمانوں کا و اکثر کا یہ اعتقاد ہے کہ مشکل ہے قرآن، نہیں پڑھتا، پڑھنا ہی نہیں آتا ان کو، چونکہ ذہن میں یہ رکھا ہوا ہے کہ مشکل ہے قرآن پڑھنا، مشکل ہے، اور اس سے زیادہ مشکل قرآن سمجھنا ہے۔ ایک بڑی تعداد پڑھ نہیں سکتے، اور جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں، ہمت کر لیتے ہیں، اس کے بعد اسے سمجھنا مشکل و دشوار سمجھتے ہیں۔ قرآن کے سمجھنے کے مشکل ہونے پر تاکید بھی کی جاتی ہے ممبروں پر، چہ بسا ایسے قرآن ناشناس و قرآن سے دور لوگ یہ ترویج کرتے ہیں کہ قرآن ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اور ممبر سے جب کسی چیز کی تلقین ہو جائے تو وہ مومن پلے باندھ لیتا ہے کہ قرآن ہمارے لیے نہیں ہے، اور قرآن ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، قرآن سمجھنا بہت مشکل ہے، قرآن فقط معصومین کو سمجھ میں آتا ہے، یا اگر بہت زیادہ وسعت دیں تو علماء کو سمجھ میں آتا ہے، مفسرین کو، باقی عوام کو، عام آدمی کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ اب یہ قرآن کی نزول کی حکمت کو ہی باطل کر دیتے ہیں. ہدایت کی کتاب جو ہدن للناس ہے وہدن للمتقین ہے, یہ سمجھ میں ہی اگر نہیں آتی تو ہدایت کیسے ہوگی؟ یہ اگر سمجھ میں نہیں آتی تو نازل کیوں کی گئی ہے؟ کس لیے؟ مسلمانوں کے لیے, مومنین کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے اگر سمجھ میں ہی نہیں آتی. قرآن اس کے الٹ دعویٰ رکھتا ہے. قرآن کا فرمانا ہے کہ یہ کتاب سمجھ میں آتی ہے اور آسان بنا کے ہم نے اس کو نازل کیا ہے. نزول کا معنی بھی قابل فہم بنانا ہے. نازل ہونے کا مطلب اوپر کی جگہ سے نیچے کی جگہ پر آنا نہیں ہے, بالائی منزل سے تحتانی منزل کی طرف اترنا نزول نہیں ہے. جیسے بارش نازل ہوتی ہے, قرآن ایسے نازل نہیں ہوا کہ عرش پہ تھا اور عرش زمین سے اوپر ہے اور وہاں سے زمین پہ اترا قرآن, یہ نزول قرآن ہے. بلکہ یہ کلام خداوند تبارک و تعالی ہے اور انسان کے لیے ہے. اور اللہ کا فرمان ہے کہ میں تمہاری رگ حیات سے زیادہ تمہارے قریب ہوں, میں تو دور نہیں ہوں تم سے, رگ حیات سے زیادہ تمہارے قریب ہوں. اقرب الیہ من حبل الورید, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم انسان کے حبل ورید رگ حیات سے زیادہ انسان کے قریب ہیں. خوب, جب اتنے قریب ہیں اور دوسری طرف سے اللہ کا فرمانا ہے کہ تم نجوا کرتے ہو, سرگوشی کرتے ہو, وہ بھی خدا کو پتہ چل جاتا ہے. تم دل میں نیت کرتے ہو, وہ بھی اللہ کو علم ہو جاتا ہے. خوب, جب خدا اتنے قریب ہے ہمارے اور ہر ایک کے اور رسول اللہ کے, یہی خدا ایک قریب اپنا پیغام دینا چاہتا ہے, ہدایت نازل کرنا چاہتا ہے, عطا کرنا چاہتا ہے, تو کیسے کرے کہ چونکہ خدا بہت دور ہے, انسان خدا سے بہت دور ہے, اللہ انسان سے بہت دور ہے, پس بیچ میں جبرائیل کی ضرورت ہے, فرشتے کی ضرورت ہے کہ وہ عرش سے فرش تک کا فاصلہ جو بہت لاکھوں نوری سال ہے جبرائیل کو دے, وہ کئی دن لگا کر ایک آیت لے کر آئے پھر واپس جائے. یہ افسانہ ہے, یہ کہانی ہے کہ خدا کی ذات عرش ہے اور عرش آسمانوں کے اوپر ہے. عرش خدا قدرت خدا ہے, عرش الہی حاکمیت خدا ہے. عرش خدا اللہ کا ارادہ ہے. عرش وہ نقطہ جس سے حاکم حکومت کرتا ہے, جہاں سے بیٹھ کر فرمان دیتا ہے, جہاں سے امر صادر کرتا ہے, وہ عرش ہے. اور وہ ارادہ خدا ہے, وہ ذات خدا ہے. اللہ کی ذات محیط ہے ہر ذرے کو اور ہر شے کو اور ہر انسان کے اوپر. اللہ اگر پیغام پہنچانا چاہے تو زمینی فاصلہ, مکانی فاصلہ نہیں ہے مخلوق کے ساتھ. پھر کیوں ضرورت پڑی فرشتے کی, نزول کی, وحی کی؟ یہ اس وجہ سے نہیں کہ مکانی فاصلہ زیادہ تھا لہذا بیچ میں کسی واسطے کی ضرورت پڑی, جیسے انسان انسان تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے. یہ اس لیے ضرورت پڑی چونکہ پیغام الہی ہے اور آنا مخلوق کے لیے ہے. اللہ اور مخلوق میں بہت فاصلہ ہے. اس پہلو سے نہ مکانی فاصلہ بلکہ وجودی فاصلہ. وہ اللہ ہے, انسان مخلوق ہے. اور اللہ کا کلام اللہ کے لیے اللہ کو سمجھ میں آتا ہے, مخلوق کو سمجھ میں نہیں آتا. مخلوق کی زبان میں اس کو ڈھالنا ضروری ہے تاکہ مخلوق کے گفتگو یا کلام کے لہجے میں آ جائے, مخلوق کی بولی میں اللہ کا کلام تبدیل ہو جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی بیچ میں واسطہ بنائے, انبیاء واسطہ بنائے, وحی کے ذریعے سے قرآن نازل کیا. نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی شکل میں تھا قرآن, ایسے فارمیٹ میں تھا قرآن جو کسی کے لیے قابل فہم نہیں تھا. لا یمسہ الا المطہرون, مطہرون کے علاوہ قرآن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا. چونکہ کتاب مکنون میں ہے, انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون, یہ قرآن کریم ہے کتاب مکنون میں ہے, یعنی دسترس سے باہر ہے تمہاری. لا یمسہ الا المطہرون، مطہرون کے علاوہ کوئی بھی اس کو مس نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں سکتا۔ لیکن ہدایت تو عام لوگوں کے لیے ہے جن کی دسترس سے باہر ہے، چونکہ ان کی ہدایت کے لیے ہے، پس نزول ہونا چاہیے، اس کا نازل ہونا چاہیے، یعنی ان کی سطح ذہنی کے مطابق اس کو بنانے کی ضرورت ہے، ان کے فہم کے مطابق قرآن کو لانے کی ضرورت ہے، ان کے لیول میں قرآن کو لانے کی ضرورت ہے۔ وہی مطلب یہاں سورہ مریم کے آیہ 97 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ، اے رسول ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، بِلِسَانِكَ، آپ کی زبان میں اس کو تبدیل کر دیا ہے۔ یہی نزول ہے، آسان کر دینا، قابل فہم بنا دینا، آپ کی بولی میں، آپ کی زبان میں اس کو بدل دیا ہے۔ کیوں آسان بنا کر آپ کی زبان میں اس کو بدل دیا ہے؟ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ متقیوں کو بشارت دیں، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، متقین کو بشارت دیں قرآن کے ذریعے سے، اس آسان قرآن کے ذریعے سے، یہ قرآن جو آپ کی لسان و زبان میں تبدیل کر دیا ہے، اس کے ذریعے سے، اور قوم لد کو انذار کریں، ابشار و انذار یا بشیر و نذیر۔ عام طور پر ذہنوں میں یہ بات موجود ہے ہمارے کہ بشارت دینا یعنی جنت کے ذکر کرنا، نعمتیں، حور اور نہریں، اور انذار کا مطلب ہے جہنم کا ذکر، کوڑے، عذاب، یہ انذار ہے۔ متقیوں کو جنت کی بشارتیں دیں اور قوم لد کو جہنم کے قصے سنائیں۔ نہ بشیر و نذیر اس سے زیادہ خوبصورت معنی ہے، وہ جامع معنی ہے، وہ گہرا معنی۔ بشیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہدایت کے راستے ان کو بتائیں، نہ کہ زندگی کے بعد قیامت میں جو کچھ ان کو نصیب ہوگا، بشارت منحصر ہے اس کے اندر، اس زندگی میں بشارتیں دیں، چونکہ انسان اپنی زندگی میں بشارتوں کا محتاج ہے۔ بشارت اس خبر کو کہتے ہیں جسے سن کر انسان کا چہرہ کھل جائے، خوش ہو جائے، ایسی خبر کو بشارت کہتے ہیں۔ بشرہ جلد، انسان کی جلد کو کہتے ہیں، بشر کو اسی لیے بشر کہتے ہیں چونکہ جلد نمایاں ہے، اس کی بالوں میں چھپی ہوئی نہیں ہے، بھیڑ بکریوں کی طرح وہ بشر نہیں ہے، چونکہ ان کی جلد پنہان ہے، پوشیدہ ہے، صرف انسان بشر ہے، بشرہ ظاہر ہے، جلد کے اوپر اتنے بال نہیں ہیں کہ چھپ جائیں، خصوصاً چہرہ انسان کا نمایاں ہے، بشر ہے یہ۔ بشارت ایسی خبر جس سے انسان کا چہرہ کھل جائے، خوش ہو جائے انسان سن کر، بھلے لذتیں سن کر خوش ہو جاتا ہے انسان، یہ انسان کی شخصیت پر انحصار کرتا ہے کہ کس شخصیت کا مالک ہے۔ بعضوں کو پیسے کی بات کریں خوش ہو جاتے ہیں، بعضوں کو چھٹی کی بات کریں خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ طالب علموں کو مثلاً کہیں آپ کو پیسے دیں گے، یہ اتنے خوش نہیں ہوتے جتنا ان کو کہیں چھٹی ہے، آپ کو اتنے خوش ہوتے ہیں۔ لالچی، حریص، خسیس، کنجوس آدمی کو اگر پیسے کی بات کریں بہت خوش ہوتا ہے، اس کو کہو خسیس آدمی کو کہو تجھے چھٹی ہے آج، تو وہ اتنا خوش نہیں ہوتا، اسے کہو تجھے پیسے ملیں گے یا بچت ہوگی تیری، بہت خوش ہوتا ہے۔ ہر آدمی خواہشات، لذتوں کے لحاظ سے کسی الگ چیز سے خوش ہوتا ہے، ان کو نہیں کہتے بشارتیں، یعنی انسان کی خواہش کے مطابق، لذت کے مطابق، شہوت کے مطابق خوشی کی خبر دینا بشارت نہیں ہے۔ مثلا کسی غیر شادی شدہ کو کہیں کہ تیری شادی ہونے والی ہے، تیرے لیے شادی کا رشتہ آ گیا، تو وہ خوش ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہے بشارت۔ انسان کے لیے بشارت وہ چیز ہے جو انسان کی نجات کا راستہ ہو۔ انسان بسا اوقات نجات کی راہوں کو نہیں سمجھتا، ایک ایسا حیرت میں ڈوبا ہوا شخص جسے راستہ نہ مل رہا ہو، اسے راستہ بتانا بشارت ہے اس کے لیے، حیرت و سرگردانی سے نکالنا، گمراہی سے نکالنا بشارت ہے اس کے لیے۔ انذار ڈرانے کو نہیں کہتے، خطرات سے آگاہ کرنے کو کہتے ہیں۔ خطرات کیا ہیں اور ان خطرات سے بچنے کا تمہارے پاس طریقہ کیا ہے، راستہ کیا ہے، اس کو انذار کہتے ہیں۔ انبیاء کا، اولیاء کا، و ائمہ کا، و علماء کا فریضہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر فرمایا ہے کہ آپ امتوں کو ابشار کریں، امید پیدا کریں ان کے اندر، نجات کے راستے بتائیں اور خطروں سے آگاہ کریں اور ان خطروں سے بچنے کے لیے ان کی رہنمائی کریں۔ ابشار بھی ہے و انذار بھی ہے۔ یہی دو کام قرآن کریم نے بتائے ہیں، اور رسول اللہ کو اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے آسان قرآن اتارا ہے، آسان آپ کی زبان میں، تاکہ متقیوں کو بشارت دیں اور قوم لد کو انذار کریں۔ آپ انذار یعنی انہیں خطرات سے آگاہ کریں۔ قوم لد، توجہ فرمائیں، قرآن نے ایک قوم بتائی ہے، قوم لد۔ پاکستان میں متعدد اقوام ہیں، عجیب و غریب نام اپنے رکھے ہوئے ہیں، یہ فلاں قوم ہے، یہ فلاں قوم ہے، یہ ہماری لوکل اصطلاحیں ہیں، جو بھی جس قوم کا ہے۔ قرآن نے کچھ قومیں قرآن نے ذکر کی ہیں۔ اب ممکن ہے ہم اپنی قومی تقسیم میں کسی کو کسی قوم کا حصہ سمجھیں، لیکن قرآن کی تقسیم کے مطابق وہ کسی اور قوم میں شامل ہو۔ مثلا فرض کر لیں ہم کہتے ہیں یہ سادات میں سے ہے، یہ شخص آوان ہے، یہ شخص چودھری ہے، یہ شخص جٹ ہے، یہ شخص بٹ ہے، یہ چیما ہے، یہ کیما ہے، یہ فلاں ہے۔ مثلا خوب یہ قومیں ہیں نا پاکستان میں، بعض ایسی قومیں ہیں تلفظ ان کا مشکل ہوتا ہے دوسروں کے لیے کہ قومیت کا اتنا زیادہ احساس ہے۔ خوب جس قوم سے بھی ہو، جب قرآن قومیت کی تقسیم کرے گا وہ اور طرح سے ہے۔ جس طرح سورہ جمعہ میں بھی ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایک قوم ظالم، یہ قوم ہے قرآن کی نگاہوں میں ظالم الگ ہو جائے۔ خوب جتنی اقوام بنائی ہوئی ہیں ہم نے، ان سب کے ظالمین ایک قوم شمار ہوں گے، قوم فاسقین، قوم کافرین، اس طرح کے عناوین ہیں۔ ان اقوام میں سے جو قرآن نے ذکر کی ہیں، ایک ہے قوم لد، دال کے ساتھ، لد لام اور دال، لد، قومن لد، ہر قوم کے اندر یہ قوم پائی جاتی ہے۔ مثلا سیدوں میں بھی قوم لد ہے، شیخوں میں بھی قوم لد ہے، چودھریوں میں بھی قوم لد ہے۔ قوم لد کہتے ہیں ہٹ دھرم آدمی، جس کے اندر ہٹ دھرمی ہو، نہ مانتا ہو، تذکر نہ سنتا ہو، بات نہ سنتا ہو، نہ سمجھ، نہ فہم، اور نہ فہم نہ سمجھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کو جتنا سمجھائیں اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا۔ یہ جس قوم کے افراد، قرآن ان کو ایک قوم سمجھتا ہے، مشرق کے ہوں، مغرب کے ہوں، آج کے ہوں، کل کے ہوں، ماضی کے ہوں، مستقبل کے ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، اگر نافہم ہیں، ناسمجھ ہیں، ہٹ دھرم ہیں، نہیں مانتے بات، تذکر نہیں سنتے، واعظ و نصیحت ان پر اثر نہیں کرتا، قرآن کہتے ہیں یہ قوم لد ہیں، ضدی لوگ، جو ضد کر بیٹھتے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اے رسول، آپ کو ایسی قوم سے زیادہ پالا پڑے گا، قوم لد، نافہم، ناسمجھ، ہٹ دھرم۔ ماننا ایک الگ بات ہے، سمجھنا الگ بات ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھنے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں، یہ قوم لد ہیں۔ ایسے ہٹ دھرم لوگوں کو انذار کرنے کے لیے ہم نے قرآن اتارا ہے آپ پر، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے آپ ان کو انذار کریں، خطروں سے آگاہ کریں، ان ہٹ دھرم لوگوں کو بتائیں، ضدی لوگوں کو بتائیں، نافہم لوگوں کو بتائیں، ناسمجھوں کو بتائیں کہ آپ کی اس روش سے کیا خطر آپ کے انتظار میں ہے، کس تباہی کی طرف جا رہے ہو تم، انذار کرو انہیں۔ خوب آپ توجہ کریں کہ اگر ہم قرآنی معیاروں کے مطابق قومی شناخت ڈھونڈیں اور پیدا کریں، کون فرد کس قوم کا ہے قرآنی عناوین کے مطابق، تو جو بھی ہٹ دھرم ہے، ضدی ہے، نہیں مانتا، نہیں سمجھتا، نافہم، یہ قوم لد کا فرد ہے، یہ اور اس کو انذار کریں، اس کو بشارتیں نہ دیں. عموماً ممبروں سے لد کو بشارت دی جاتی ہے، متقی کو بشارت دیں. بشارتیں متقین کے لیے ہیں اور انذار قوم لد کے لیے ہے، نہ کہ متقیوں کو خطرے بتائیں اور قوم لد کو بشارتیں دیں، آپ کے لیے جنت ہے، آپ کے لیے فلاں ہے. قوم لد کو انذار بتائیں، انذار کریں، ان کو ڈرائیں ان کو. اس آیہ شریفہ کے مطابق کہ اے رسول، ہم نے قرآن اسی لیے آپ پر اتارا ہے تاکہ آپ متقین کو ابشار کریں، ان کو نجات کے راستے بتائیں، اور متقین ان راہوں کو تلاش کریں، ان راہوں پر چلیں، اور قوم لد کو آپ انذار کریں. اس طرح سے با تقوی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے، اور تقوی الہی اصولوں پر زندگیاں قائم ہو سکتی ہیں، اور انسان مومن الہی طرز زندگی اپنا کر نجات پا سکتا ہے. اگر یہ مقام حاصل نہ ہو، با تقوی نہ ہو انسان، اور ویسے امیدیں لگا کے بیٹھا رہے بنی اسرائیل کی طرح، ہم جہنم نہیں جائیں گے، جنت میں فقط ہم جائیں گے، ہم اللہ کے بہت لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں. سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، اے رسول ان یہودیوں سے کہو، قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اے وہ لوگو جو یہودی ہونے کا دعویٰ رکھتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہم ہیں، اس گمان میں مبتلا ہو، زعمتم اس زہم و گمان میں مبتلا ہو کہ ہم ہیں اولیاء خدا، ہم ہیں احباء اللہ، ہم ہیں خدا کے قریب لوگ. اب اگر اتنا دعویٰ ہے تمہارا تو پھر موت کی تمنا کرو. اور پھر ساتھ ہی قرآن نے فرما دیا کہ ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. لا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. واللہ علیم بالظالمین، خدا علم رکھتا ہے، یہ قوم ظالم ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یہ ظالم قوم ہیں. بنی اسرائیل کی طرح ذہنیت بنا کے رکھنا، بنی اسرائیل لد ہیں، لدود ہٹ دھرم قوم ہیں، واللجوج ضدی قوم ہیں بنی اسرائیل. مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ دو صفات اپنے اندر مت آنے دو، لدود اور لجوج نہ بنو، الد نہ بنو، الج نہ بنو، ضدی اور ہٹ دھرم مت بنو. بعض فخریہ طور پر ضدی کرتے ہیں کہ ہم نے آج تک کسی کی بات نہیں مانی، وہ یہ الد الخصام ہے. اس کو قرآن کہتا ہے یہ الد الخصام ہے، یہ دشمن ہے، خصومت رکھنے والا، حق کا دشمن، اور وہ بھی حق کا ہٹ دھرم دشمن ہے. یہ الد الخصام، اب یہ الد الخصام ہدایت نہیں پا سکتا، حیوان سے پستر ہے یہ انسان. پس تقوی بشارت سے و قرآنی ہدایت سے نصیب ہوگا کہ ہم نے قرآن آسان کس لیے کیا ہے، تاکہ متقیوں کو بشارت دی جا سکے، وہ پہنچائی جا سکے. خداوند تبارک و تعالی انشاءاللہ سب کو توفیق تقوی عنایت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. وفاطمۃ الزہرا سیدت نساء العالمین. والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وسبتی الرحمہ. و علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام وعلی ابن موسیٰ و محمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی اللهم صل على محمد وعلى محمد والحجة ابن الحسن القائم المهدي حجج الله على عباده وأمناؤه في بلاده واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى بندگانی خدا آپ سب کو اور اپنی نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں، زندگی کو بچائیں، کہ اللہ تعالیٰ نے واحد راستہ انسان کی نجات کا و ہدایت کا تقوی مقرر فرمایا ہے. تقوی الہی طرز زندگی، قرآنی طرز زندگی اور اصول دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نام ہے. خداوند تبارک و تعالی توفیق عنایت فرمائے کہ پوری دنیا میں و اس مملکت کے اندر نظام تقوی انشاءاللہ قائم ہو و برپا ہو. بے تقوی لوگ اگر زمین پر مسلط ہو جائیں، کسی ملک پر مسلط ہو جائیں، قوم پر مسلط ہو جائیں، اسے تباہی تک لے جاتے ہیں، جیسا کہ پاکستان بے تقوی انسانوں کے وجہ سے آج ایسی مشکلات میں گھر گیا ہے کہ جسے سب مل کر بھی حل نہیں کر پا رہے. آرزو سب کی ہے ملک میں امن ہو، آرزو سب کی ہے کہ ملک کے اندر بدعنوانی نہ ہو، سب کی آرزو ہے ملک کے اندر ملاوٹ نہ ہو، سب کی آرزو ہے ملک کے اندر ناامنی نہ ہو، لیکن اس آرزو سے کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے، آرزوئیں کہیں نہیں پہنچا سکتیں. تمام اسلامی ممالک و تمام اسلامی اقوام جہاں جہاں آباد ہیں، تنہا راستہ ان کے پاس الہی نظام ہے، وہ باتقوی نظام ہے. حکومت باتقوی انسانوں کی، اہلکار باتقوی انسان ہو، امت باتقوی ہو، معلم باتقوی ہوں، اہل ممبر باتقوی ہوں، زمامدار باتقوی ہوں، افواج باتقوی ہوں، پولیس باتقوی ہو، بیوروکریٹ باتقوی ہوں، تمام سطوح میں جتنی بھی تہیں ہیں ایک ملت و مملکت کے نظام کی، وہ سب باتقوی ہوں، یہ نجات کا واحد راستہ ہے. ورنہ دلدل میں ڈوبے ہوئے وہیں پر یہ آرزو کر لینا، منت مان لینا، نظر کر لینا، اس سے انسان نجات نہیں پا سکتا. اگر ہم پوری اسلامی دنیا کے حالات کا جائزہ لیں و بالخصوص پاکستان کا، تو آج کا دن بہت اہمیت رکھتا ہے. آج کیا تاریخ ہے؟ 11 سپتمبر ہے آج. وہ یہ 11 ستمبر اس زمانے کے لیے منحوس ترین دن ہے، خصوصاً دنیا اسلام کے لیے، عالم اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے. اس دن سے مسلمانوں کی تباہی کا شیطانی حربہ شروع ہوا. شروع تو پہلے سے تھا لیکن اس کا نیا فیز، نیا مرحلہ اس تاریخ سے آغاز ہوا، جیسے آپ عموماً 9/11 کے نام سے جانتے ہیں. 9/11 کہیں تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے، 11 ستمبر کہنے سے پتہ نہیں چلتا کہ کیا کہہ رہے ہیں. اس منحوس دن میں جو کچھ شیطان نے کیا اور کروایا، اور پھر اس کے بعد جن مراحل کا آغاز کیا، آج سب ہم اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں، پاکستان کے اندر اور ساری اسلامی دنیا کے اندر، بالخصوص مشرق وسطی میں جو کچھ یمن میں ہو رہا ہے، بحرین میں جو کچھ ہو رہا ہے، شام و لبنان میں، عراق میں، و بالاخص پاکستان میں، یہ سب ایک شیطانی اسٹریٹجی کا نتیجہ ہے کہ پاکستان اس کے اندر کود گیا. بے تقوی حکمران پاکستان کے، بے تقوی زمامدار پاکستان کے، ڈرپوک بزدل جنہوں نے ملک کو اس تباہی کی راہ پر ڈال دیا، اور اب اسے نکالنے کے لیے اس سے بدتر اقدامات کر رہے ہیں، اس سے بھی بدتر جو ڈبونے کے لیے کیے تھے. 11 ستمبر آپ کو یاد ہے 2001 میں، بس چھوٹے بچے پیدا نہیں ہوئے ہوں گے لیکن بڑوں کو یاد ہے، 11 ستمبر 2001 میں پاکستانی وقت کے مطابق شام کا اور امریکہ کے وقت کے مطابق صبح 8 بجے، آپ کے پاس شاید شام کے 8 بجے تھے یا 7 بجے تھے اور امریکہ میں صبح کے 8 بجے تھے، امریکہ کے شہر نیو یارک میں 2 بلند ترین عمارتیں حادثے کا شکار ہوئیں. جہازوں میں افراد بیٹھ کر آئے اور ان 2 ٹاور سے ٹکرا کر انہوں نے پوری دنیا کی توجہ جلب کی. پھر اس کے بعد ایک جہاز یا جہاز نما کوئی چیز ایک اور ریاست میں امریکی وزارت دفاع پینٹاگون کے ساتھ ٹکرائی، اور ایک اور جہاز جو شاید اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکا، راستے میں کسی صحرا میں حادثے کا شکار ہو گیا. یہ منحوس دن باعث بنا کہ پھر اس کے بعد مسلمانوں کی تباہی جو پہلے ایک اور انداز سے ہو رہی تھی، اس دن کے بعد اور انداز سے ہوئی. یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا شیطانی اسٹریٹجی کا، یعنی یہاں سے اسٹریٹجی کا نقطۂ عطف شروع ہوا، ٹرننگ پوائنٹ تھا، یعنی یہاں سے موڑ مڑا، شیطانی منصوبے کے اندر موڑ پیش آیا اور انہوں نے اس کو زیادہ جارحانہ بنایا، اور شیطانی افواج لے کر وہ عالم اسلام پر چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، افغانستان پر حملہ کیا. بہت ہی ڈرامائی انداز میں یہ کام ہوا، اور یہ پہلے ریہرسل ہو چکی تھی، اس کام کی ریہرسل کئی فلموں میں ہوئی ہے، ہالی ووڈ کی فلمیں بنائی گئی تھیں بالکل اسی طرح، اسی مضمون کے ساتھ اور اسی سٹائل میں. پھر اس کے بعد انہی فلموں کے سنیریو کے مطابق 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک میں وہ فلمی سنیریو تکرار کیا گیا. 8 گھنٹے کے اندر اندر وہ بلڈنگیں جن سے 2 جہاز ٹکرائے، 110 منزلہ عمارتیں تھیں، ان کے اوپر کی حصے سے جہاز ٹکرائے اور انہیں آگ لگی، اور تھوڑی دیر کے بعد کچھ گھنٹوں کے اندر اندر وہ بلڈنگیں پگھل گئیں ساری، جن کے اندر اتنا سٹیل استعمال ہوا ہوا تھا، لوہا استعمال ہوا ہوا تھا ٹنوں، وہ سارا سٹیل پگھل گیا، میلٹ ہو کر، اور اطراف کی بلڈنگیں بھی پگھل گئیں، اس قدر ٹیمپریچر تھا وہاں پر. صرف جہاز ٹکرانے سے، بوئنگ جہاز ٹکرائے اسے، کہ شاید 8000 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر وہاں پیدا ہوا اور اس سے اطراف کی بلڈنگیں بھی ساری پگھل گئیں. وہ کیسے پگھلیں یہ نہیں بتاتے. جہاز ٹکرانے سے بلڈنگیں کیسے پگھل گئیں, نہ کہ گر گئیں, پگھل گئیں, میلٹ ہو کے بالکل مایا بن گئیں, لوہا پانی کی شکل اختیار کر گیا اور گرد و نواح کی بلڈنگیں بھی اس طرح. 8 گھنٹے بعد اعلان ہوا کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ پکڑے گئے ہیں, ان کا پتہ چل گیا ہے. چونکہ حادثے کے ملبے سے 8 گھنٹے بعد, ابھی لاشیں بھی نہیں نکالی تھیں, 8 گھنٹے کے بعد اسی ملبے سے پاسپورٹ ملے ہیں اور ایک لسٹ ملی ہے ٹیررسٹوں کی, کاغذ کی. لوہا پگھل گیا ہے 8000 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر میں یا اس سے بھی زیادہ بلڈنگیں پگھل گئی ہیں, لوہا پگھل گیا ہے, ٹائلیں پگھل گئی ہیں, ہر چیز. پاسپورٹ نہیں پگھلا اور کاغذ کا ٹکڑا جس پہ ٹیررسٹوں کے نام لکھے ہوئے تھے اور پتے اور ٹیلی فون اور نیشنلٹی, وہ نہ جلا نہ پگھلا. خوب یہ مسخرہ مذاق دنیا کے ساتھ کیا کہ یہ وہاں سے ملا ہے اور ہمیں پتہ چل گیا کون ہے. ان کے نام فوراً اعلان ہوئے اور کہا گیا کہ یہ القاعدہ تنظیم نے کیا ہے. القاعدہ تنظیم کا ہیڈ کوارٹر افغانستان میں تھا تو فوراً افغانستان پر حملے کا آرڈر صادر ہوا اور افغانستان پر حملے کے لیے میزائل, جہاز, سب کچھ, مشینری, جنگی مشینری روانہ کر دی گئی. وہ پہنچ آئی اور جہازوں کے پہنچنے سے پہلے ایک فون کال پاکستان کو آئی. اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ, جو پہلے فوج کے جرنیل تھا, وہ اس نے پاکستانی پریزیڈنٹ کو کال کی. کیا نام تھا اس جرنیل کا؟ کولن پاول. کولن پاول نے فون کال کی. ٹوٹل شاید فون کال 3 منٹ کی تھی اور اس میں انہوں نے ہمارے جرنیل سے کہا کہ آپ, ہم افغانستان پر حملہ کرنے والے ہیں اور آپ نے ہمیں سہولت دینی ہے حملے کی, اپنا ملک, اپنی افواج, اپنے بندے, اپنے ایئرپورٹ اور سب کچھ آپ نے ہمارے حوالے کرنا ہے تاکہ ہم آپ کی سرزمین استعمال کر کے افغانستان پر حملہ کریں. اور اسی کال پر ہی جنرل پرویز مشرف نے ہاں کر دی کہ ٹھیک ہے, پورا ملک آپ کا ہے, پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی, آپ اپنا ہی سمجھیں جو چیز چاہیے. اور ملک کے سارے ایئرپورٹ ان کو دے دیے گئے اور تمام ملک ان کے حوالے کر دیا گیا اور اس کے بعد افغانستان پہ حملہ شروع ہوا القاعدہ کی خاطر. اسامہ اس کا لیڈر تھا القاعدہ کا, اور اسامہ کے اوپر بمباری شروع ہوئی افغانستان پر. اسامہ کے اوپر بم مارنا شروع کیے. توجہ فرمائے اب ڈرامہ کیا تھا. اسامہ اس بمباری کے کئی سال, 10-12 سال بعد اسامہ ایبٹ آباد میں ایک کمپاؤنڈ میں پکڑا گیا, کہ یہ بھی ڈرامہ تھا. وہاں اس کی لاش لائی گئی ہے, وہ وہاں نہیں تھا, مرا کہیں اور ہے, بیماری سے مرا ہے امریکی اسپتال کے اندر. اس کا علاج کر رہے تھے لیکن وہ مر گیا. جس طرح ملا عمر 2 سال تک پاکستان میں مر کے اس کو مخفی رکھا کہ ابھی خبر آؤٹ ہوئی ہے, 2 سال تک وہ کراچی کے اسپتال میں مرا ملا عمر, اور پھر اس کے بعد 2 سال مخفی رکھا گیا اور پھر اعلان کیا کہ اب نیا سربراہ ہم نے بنا دیا ہے. اب اسی سے آپ یقین جان لیں کہ جو کچھ میڈیا میں آپ کو بتایا جاتا ہے وہ سب جھوٹ ہے. نہ وہ اسامہ ایبٹ آباد میں تھا اور نہ وہاں سے پکڑا گیا ہے, بلکہ وہاں لایا گیا ہے. کیمرہ مین ساتھ آئے, رات کو آ کے فلم بنائی ڈیڈ باڈی, اور وہاں سے فلم بنا کے پھر چلے گئے. صرف وہ کمپاؤنڈ فلم بنانے کے کام آیا تھا. وہ رہتا تھا وہاں لیکن مرا وہاں نہیں ہے. اسامہ پر بمباری شروع ہوئی, پورے افغانستان کے چپے چپے پر بم مارے گئے کہ اسامہ مار رہے ہیں. اور اسامہ اس وقت ان کے اپنے کیمپ میں بیٹھا ہوا تھا, جس طرح ملا عمر ڈھونڈتے رہے اور ملا عمر کراچی میں علاج کرا رہا تھا. ظاہر ہے کراچی میں کسی معمولی اسپتال میں تو اس ہائی پروفائل آدمی کا علاج نہیں ہوتا, کسی عطائی ڈاکٹر کے پاس نہیں تھا, بلکہ خفیہ طور پر رکھا گیا, اس کو تحفظ دیا گیا. حتیٰ 2 سال اس کی موت چھپائی گئی. دنیا کا سب سے ہائیسٹ پروفائل آدمی, 2 سال تک اس کی موت چھپائی گئی. پتہ سب کو تھا لیکن میڈیا کے ذریعے عوام تک نہیں پہنچائی گئی. یہ ایک شیطانی عمل تھا، منصوبہ تھا۔ اصل 11 ستمبر اس وقت سیاسی دنیا میں و عالمی نظام کے اندر 11 ستمبر ایک حادثہ نہیں ہے، 11 ستمبر ایک اسٹریٹجی کا نام ہے، 11 ستمبر ایک حکمت عملی کا نام ہے۔ یہ نام اب اس وقت باقاعدہ اس عنوان سے جانا جاتا ہے، یعنی ایک شیطانی اسٹریٹجی، ایک شیطانی منصوبہ، حکمت عملی، جس کے تحت دنیا میں اب شیاطین نے، شیطانی طاقتوں نے عمل کرنا ہے۔ اور اس اسٹریٹجی کا صرف ہدف دنیا اسلام ہے۔ 11 ستمبر کی اسٹریٹجی، شیطانی اسٹریٹجی، غیر مسلمان ممالک کے بارے میں نہیں ہے، مثلا اسی مشرق وسطی میں غیر مسلم ممالک بھی ہیں، ان کے بارے میں نہیں ہے، فقط مسلمان دنیا کے بارے میں ہے۔ یہ اسٹریٹجی اس طرح سے وضع ہوئی ہے کہ اس سے پہلے شیطان، امریکی شیاطین نے، ان کے تھنک ٹینک نے یہ نتیجہ نکالا کہ ہمیں اپنی روش، جو سال ہا سال و کئی دہائیوں سے ہم نے اپنائی ہوئی ہے، اسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ کئی دہائیوں سے امریکہ کا ہدف یہ ہے کہ پوری دنیا پر اس کا تسلط ہو، مسلط ہو، پوری دنیا پر ایک حکومت ہو، پوری دنیا پر ایک نظام ہو، پوری دنیا پر ایک سیاست ہو، پوری دنیا پر ایک پرچم لہرائے اور سب اس کی کالونیاں بن جائیں، شرق و غرب و یورپ وغیرہ سب امریکہ کے زیر تسلط آ جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے سیاسی دباؤ شروع کیا ممالک کے اوپر، اقتصادی طور پر انہوں نے حکمت عملی اپنائی، اور بعض اوقات دیگر حکمت عملی اپنا کر انہوں نے جاسوسوں کے ذریعے سے مختلف دنیا میں کاروائیاں جاری رکھیں۔ وقت زیادہ لگ گیا اور کامیابی کم ہوئی، اس وجہ سے ان کے تھنک ٹینک نے یہ مطالعہ کر کے نتیجہ نکالا کہ سابقہ جو کچھ ہم نے وسائل بھی ضائع کیے، وقت بھی ضائع کیا، اور ابھی بھی ہمارا نیو ورلڈ آرڈر، گلوبل نظام جو چاہتے ہیں ہم، اس کے دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ جو ایک گلوبل حکومت، شیطانی حکومت امریکہ جاتا ہے، اس کے آثار نظر نہیں آتے۔ اس کے لیے کارنیگی انسٹیٹیوٹ، اس کے لیے پینٹاگون کے اندر اسٹریٹجک اسٹڈی سینٹر، اس کے لیے ہارورڈ یونیورسٹی کا اسٹریٹجک اسٹڈی سینٹر، اور اس کے لیے اور اس طرح کے بنیادی ادارے بنے، اور انہوں نے اپنا اپنا تجزیہ کر کے ان کو بتایا کہ اسٹریٹجی بدلنے کے لیے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور کن شعبوں میں تبدیلی لائیں۔ جن میں کامیاب ترین تھیوری، جو اس کو باقاعدہ رسمیت کے ساتھ مان لیا گیا، وہ کلیش آف سویلائزیشن، ہنٹنگٹن، سیموئل ہنٹنگٹن کی تھیوری تھی، جسے باقاعدہ تہذیبوں کے تصادم کے نام سے قبول کر لیا گیا کہ یہ نظریہ ہے کہ ہمارے مقابلے میں امریکی نظام، عالمی نظام، گلوبل نظام کے مقابلے میں، یہ توجہ فرمائیں، یہ نقطہ تشیع کے لیے بہت اہم ہے، یہ نقطہ، اور احساس کرنا چاہیے ہمیں کہ کہاں سے یہ شیطانی عالمی نظام کا نظریہ پیدا ہوا اور کس گیپ سے فائدہ اٹھایا انہوں نے، خلا کہاں رہ گیا۔ چونکہ عالمی نظام حکومت فقط تشیع کے پاس ہے تصور، اس کا عالمی نظام حکومت کا تصور فقط تشیع کے پاس ہے، اور وہ ہے مہدویت۔ مہدویت الہی نظام کا عالمی نظریہ حکومت، پورے عالم پر ایک حکومت قائم کرنے کا عالمی و عدالتی نظام، جس کو نہ تشیع کو پڑھایا گیا، نہ انہوں نے پڑھا، نہ حاضر ہے کوئی پڑھنے کے لیے، اور تشیع کو صرف چور دروازے بتائے جاتے ہیں جنت جانے کے لیے، نقب لگانے کا طریقہ ان کو سکھایا جاتا ہے کہ بھائی چھوڑو، اصل راستے لمبے ہیں، ہم تمہیں چور دروازے بتاتے ہیں جنت میں جانے کے لیے. جس طرح وہ پہلے ایک مولانا کی زبانی، یہ ایک پاکستان کے سیاستدان نے یہ جوک سنایا تھا لطیفہ، کہ ایک مولانا خطبہ جمعہ میں شفاعت بیان کر رہے تھے کہ قیامت کا دن ہوگا، سارے نبی ہوں گے، سارے نبیوں کی امتیں ہوں گی، ان میں کچھ گناہکار ہوں گے، لمبی لمبی لائنیں ہوں گی، نبی ان گناہکاروں کو بخشوانے کے لیے کھڑے ہوں گے سارے محشر میں اللہ کے سامنے، اور چونکہ مجرمین ہوں گے سارے، لہذا یہ بھگدڑ مچ رہی ہوگی، شور شرابہ ہوگا، کھلبلی ہوگی، وہاں پر نامنی ہوگی. اور اتنے میں بنی اسرائیل چونکہ زیادہ اڑیل قوم ہیں، اس کی صف میں، موسیٰ کے قوم کی صف میں زیادہ ہلچل ہوگی، اور نعوذ باللہ علیہ عزو باللہ کہ اللہ کی توجہ بنی اسرائیل کی طرف ہوگی، تو ادھر سے رحمت للعالمین اپنی صف کے مجرموں کو کہیں گے جلدی جلدی جنت میں گھس جاؤ، ان کو کہنا تھا جلدی بڑھ جاؤ جنت میں بڑھ جاؤ. یہ جنت میں لے جانے کا طریقہ ہے جو مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے کہ چور طریقوں سے جائیں. نہ عزیز من، آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، چور دروازوں سے جنت جانا ہمارا دین نہیں ہے. ہمارا دین ہے کہ آپ کو اس دنیا میں عالمی الہی عدالتی نظام آپ نے قائم کرنا ہے، اور اس کے لیے میدان بنانا ہے آپ نے. ہم نے نہیں پڑھا، نہ پڑھایا گیا، نہ شوق ہے کسی کو پڑھنے کا، اور نہ بتانے والا ہے. اگر شوق سننے کا آ جائے تو سنانے والا نہیں ہے، اگر کوئی سنانے والا آ جائے تو کوئی سننے والا نہیں ہے. بقول فارسی شاعر کے کہ خواب دیدے و عالم تمام کر، من گونگے خواب دیدے و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتنش و خلق از شنیدنش. کہا کہ بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھی ہے اور اس میں بہت اہم نقطہ مجھے بتایا گیا ہے. اب مشکل یہ ہے کہ میں ہوں گونگا، زبان نہیں ہے، جس نے خواب دیکھی ہے، جس کو بات سمجھ میں آئی ہے وہ بتا نہیں سکتا چونکہ گونگا ہے، اور جن کو سنانا ہے وہ سارے بہرے ہیں، ان کے کان نہیں ہیں، سماتے نہیں ہیں. میں کہنے سے عاجز ہوں، یہ سننے سے عاجز ہیں، تو کس طرح یہ بات کھلے گی کیسے، یہ بید کھلے گا کیسے، یہ راز کھلے گا کیسے. من عاجزم ز گفتنش و خلق از شنیدنش، مخلوق سن نہیں سکتی اور میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن اندر ایک بڑا اہم راز موجود ہے، بید موجود ہے، اس سے پردہ ہٹانا و ہٹنا ضروری ہے. یہ نظام جو تشیعوں کے پاس ہے، اسے کھولنا ضروری ہے، لیکن ہم خاموش رہے. ہمارا ابھی تک مسئلہ ہی حل نہیں ہوا کہ تشہد کیسے پڑھنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، ابھی ہمارے یہی مسائل حل نہیں ہوئے کہ ہاتھ ناف کے اوپر باندھنے ہیں، ناف کے نیچے باندھنے ہیں. مسلمان ان چکروں میں پڑے رہے اور شیطان اس درمیان اس گیپ سے فائدہ اٹھا کر اپنا گلوبل نظام، شیطانی نظام لے کر میدان میں آ گیا، اور اس کو مسلط کرنے کے لیے اس نے تمام تیاری کر لی ہے، جس کے لیے اس نے 60 سال ایک اسٹریٹجی پر کام کیا اور آخر کار اعتراف کیا کہ یہ فیل ہے و ناکام ہے، لہذا بدلو اسٹریٹجی کو، بدلو اسٹریٹجی. بدلی گئی اور کلیش سولیزیشن کی طرف مڑا، جنگ تہذیبوں کی شروع ہوئی. تہذیبوں کی جنگ میں سب سے بڑی تہذیب و مزاحم تہذیب جسے قرار دیا گیا اس تھیوری کے اندر، ہنٹنگٹن کی تھیوری کے اندر، وہ ہے اسلامی تہذیب. کس تہذیب کا قلقمہ کیا جائے، اس کے تمام مراکز نابود کیے جائیں، اس کے تمام قبلے ویران کیے جائیں، اس کے تمام طاقت کی منبع خراب کر دیے جائیں، اس کی نسلوں کو اغوا کر لیا جائے، انہیں نابود کر دیا جائے، ان کا رخ موڑ دیا جائے، ان کے ہاتھ سے اسلام نامی تہذیب لے لی جائے، تخریب کیا جائے، اسلام کی تخریب کی جائے اور مسلمان کی تخریب کی جائے. کس طرح سے تخریب کریں، تخریب کے لیے اسٹریٹجی بنائی گئی جس کا عنوان بنا 9/11. 9/11 ابھی واقعہ نہیں ہے، 2011 کو ایک حادثہ کے بلڈنگ سے جہاز ٹکرانے کا نام 9/11 نہیں ہے، بلکہ تہذیبوں کی جنگ میں اسلامی تہذیب کی تخریب، امت اسلامیہ کی تخریب، مسلمانوں کی تخریب، عالم اسلام کی تخریب کا نام، اسٹریٹجی کا نام 9/11 ہے۔ خوب، اس اسٹریٹجی کے مطابق ہم نے مرحلہ وار تخریب کرنی ہے، خرابی مرحلہ وار کرنی ہے۔ مرحلہ وار تخریب یہ ہے کہ کچھ مراحل 9/11 سے پہلے کے ہیں، کچھ اس کے بعد کے۔ پہلے کے مراحل میں سے یہ شامل ہے کہ تخریب کار گروہ بنائے جائیں، دہشت گرد، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر، صحابہ کے نام پر، مقدسات کے نام پر، رسول اللہ کے نام پر، ان ناموں کے جھنڈے بنائے جائیں اور ان جھنڈوں کے نیچے دہشت گرد، وحشت ناک لوگ اکٹھے کیے جائیں، اور وہ ظلم بھی مسلمانوں پر ہی کریں، غیر مسلم کو نہیں چھیڑنا۔ انہوں نے اس اسٹریٹجی میں یہ شرط ہے کہ ان گروہوں نے کوئی قدم غیر مسلموں کے خلاف نہیں اٹھانا، فقط مسلمانوں کے خلاف اٹھانا ہے۔ اب یہ کاروائی شروع ہوئی، شروع ہو کر پہلا مرحلہ اس کا طے ہوا۔ اس مرحلے میں بہترین میدان پاکستان کو چنا گیا کہ پاکستان میں چونکہ پہلے سے آمادگی زرخیزی ہے، پاکستان میں میدان ہے، حکمران بھی تیار ہیں، لوگ بھی تیار کیے جا سکتے ہیں، اور مذہبی اداروں کو بھی بیچ میں شامل کیا گیا۔ اب توجہ فرمائیں، اسٹریٹجی میں مذہبی لوگ شامل نہیں ہیں، تھنک ٹینک میں ایک بھی مذہبی شامل نہیں ہے، تھنک ٹینک میں کوئی مذہبی شامل نہیں تھا، تھنک ٹینک سارا سیکولر اور لیبرل تھا۔ چونکہ لیبرل نظام کے لیے میدان ہموار کیا جا رہا ہے، گلوبل حکومت وہ دولت اسلامیہ کی نہیں بننی، اسلامی حکومت وہ خلافت نہیں بننی، عالمی حکومت، لیبرل ڈیموکریسی کے لیے میدان ہموار کیا جا رہا ہے۔ لیبرل ڈیموکریسی کے لیے پہلا مرحلہ تخریب کار گروہ مسلمانوں کے اندر بنائے جائیں۔ خوب، یہ بنائے گئے مرحلہ وار، ان میں پہلا مرحلہ شدت پسند بنائے گئے، پھر دوسرے مرحلے میں طالبان، اور تیسرے مرحلے میں القاعدہ۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ القاعدہ پشاور میں حیات آباد کے، وہ بنگلہ نمبر مجھے بھول گیا ہے، وہاں پر میٹنگ کے اندر القاعدہ تنظیم بنی ہے، اور امریکی انٹیلیجنس کے موجودگی میں ان کی شرکت کے ساتھ، پاکستانی سروسز کی شرکت کے ساتھ، اور بعض عربی ممالک کی شمولیت کے ساتھ القاعدہ بنی ہے۔ یہ وہی تخریب کار گروہ تھا 9/11 اسٹریٹجی کا پہلا مرحلہ۔ ان کا کام یہ ہے کہ یہ تخریب کریں، اور اتنی تخریب کریں کہ جس سے دنیا کو دکھا کر رائے عامہ ہموار کی جا سکے کہ یہ گروہ بہت خطرہ بن گیا ہے، پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ اتنا یہ خرابی کریں، اور اس خرابی کو بڑھا چڑھا کر میڈیا کی مدد سے پیش کیا جائے، اور جب لوگ باور کر لیں گے یہ بہت بڑا خطرہ ہے، پھر ہم دوسرا مرحلہ شروع کریں گے کہ اس خطرے کو اب سرکوب کرنا ہے۔ چنانچہ یہ کام کیا انہوں نے۔ یہ گروہ جب بن گئے، متعارف ہو گئے، متعارف ہونے کے بعد اب ان کو خطرہ بنا کر پیش کرنا تھا، پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، اگر یہ گروہ رہا تو دنیا میں امن نہیں ہوگا۔ دوسرے مرحلے میں ان کو خطرہ بنا کر پیش کیا گیا، یہ خطرہ ثابت ہو گئے، انہوں ان کاروائیاں کی، چونکہ بنانے والے معمار ان کے خود ہیں، امریکی ہیں، اور امریکی ہم نوا دوسرے ممالک کے اندر۔ جب یہ گروہ تخریبی قوت ان کی بھرپور طریقے سے بن گئی، تخریبی پاور ان کے اندر آ گئی، مہارت آ گئی، وسائل آ گئے ان کے پاس، اب یہ مرحلہ شروع ہوا کہ انہیں پوری دنیا میں خطرہ بنا کر متعارف کروائیں، میڈیا بیچ میں آیا، اور اس خطرے کو اوج پہ لے جانے کے لیے 11 ستمبر کا واقعہ ہوا۔ 11 ستمبر کا واقعہ ان پائلٹس نے کیا ہے جو امریکہ کے ایئر فورس میں باقاعدہ مدتوں سے ٹریننگ لے رہے تھے جہاز اڑانے کی۔ یہ تمام پائلٹس امریکہ میں اسٹوڈنٹ تھے، ٹریننگ لے رہے تھے، سعودی عرب کے تھے، دوسرے ممالک سے تھے، خود انہوں نے انہیں وہاں رکھا ہوا تھا اور انہیں ٹریننگ دی۔ ٹریننگ دے کر ان سے یہ کاروائی کروائی، خود کروائی یہ کاروائی، اور کاروائی کروا کر پھر فوراً ہی منصوبے کے مطابق 8 گھنٹے کے اندر اندر مسببین حادثہ اعلان ہو گئے کہ اس حادثے کا مسبب ہمیں سوراخ مل گیا ہے، پاسپورٹ بھی مل گئے ہیں اور لسٹ بھی اسی ملبے سے مل گئی ہے، جہاں ہر چیز پگھل گئی ہے وہاں سے ہمیں کاغذ کی لسٹ بھی مل گئی ہے، دہشت گردوں کے نام بھی ڈھونڈ لیے ہیں ہم نے اس ملبے سے، جہاں پانچ بلڈنگیں پگھل گئی تھیں وہاں سے اس ملبے سے پاسپورٹ بھی مل گیا ان کو، اور جو جلا نہیں تھا۔ اعلان کیا کہ یہ القاعدہ نے کیا ہے، القاعدہ افغانستان میں ہے اور اب ہم نے افغانستان پر القاعدہ کو پکڑنے کے لیے حملہ کرنا ہے، فوراً حملے کی تیاری شروع ہوگی، چونکہ ہر چیز پہلے سے تیار تھی سینیریو کے مطابق۔ اور اس میں اب پاکستان کو شامل کرنا تھا، چونکہ پاکستان ایک ایسی سرزمین ہے جو امریکی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے بارہا و بارہا، اور خدا جانے کب تک ہوتی رہے گی۔ پہلے جب روس نے حملہ کیا افغانستان پر تو بھی پاکستان امریکہ کے کام آیا، اب جب امریکہ خود آنا چاہ رہا تھا افغانستان میں تو بھی پاکستان امریکہ کے کام آیا۔ پاکستانیوں کو بڑی جلدی راضی کر لیتے ہیں، بہت ہی ہلکی آفر پر پاکستانیوں کو راضی کر کے پاکستان سارا اس جنگ میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ افغانستان پہ بمبارمنٹ شروع ہوئی، تباہی مچائی، سارا افغانستان نابود کر دیا گیا اسامہ ڈھونڈ کے، اسامہ اور ملا عمر کے لیے، اور آپ نے دیکھا کہ اسامہ اور ملا عمر چوہے مار دیے انہوں نے، اتنی بمبارمنٹ کی، لال بیگ مار دیے، حشرے پرندے مار دیے انہوں نے افغانستان میں، اتنا بارود پھینکا انہوں نے، پہاڑ اڑا دیے۔ اور بہانہ یہ تھا کہ اسامہ اور ملا عمر، اسامہ اور ملا عمر ان کے اپنے کیمپوں میں تھے، وہیں مرے ہیں دونوں، اور وہیں سے دونوں کو انہوں نے چھپا کے رکھا پہلے، پھر اس کے بعد اسامہ کب مرا کسی کو نہیں پتا، ملا عمر کا بتا دیا انہوں نے کہ دو سال پہلے مرا، اور ابھی اناؤنس کیا انہوں نے۔ خوب یہ کہانی بنا کر انہوں نے آغاز کیا 9/11 سے، پھر اس کے بعد دہشت پھیلائی کہ دنیا ساری ہمارے ساتھ ہو جائے، جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم اس پر حملے کریں گے۔ دوسرے نمبر پر عراق کو چنا گیا، عراق کے اندر بھی بالکل ہو بہو یہی ماجرا تکرار ہوا، عراق کو تباہ کیا، چونکہ تدریجن تخریبی منصوبے کا نام 9/11 ہے، تدریجی تخریب۔ پھر اس کے بعد اپنی افواج لے کر آئے اور ان ممالک پر مسلط ہوئے، موقع دیا انہوں نے اپنے سرمایہ داروں کو، اپنی کمپنیوں کو، کہ ان ممالک کے اندر جتنا پوٹینشل ہے، جتنی ثروت ہے، درآمد ہے، معدنیات ہیں، وہ ساری لوٹی جائیں، نوادرات ہیں، وہ تمام لوٹ کر جب بالکل ملک خالی کر دیا کہ اب کچھ بھی نہیں لوٹنے کے لیے، وہاں سے انہوں نے کہا کہ اب ہمارا آپریشن ختم ہو رہا ہے، ہم جا رہے ہیں واپس، اور اگلے مرحلے کے لیے اپنی حمایت یافتہ کٹپتلی حکومتیں بنا کر اور افواج نکال کے لے گئے، نام نہاد افواج نکال کے لے گئے، چونکہ ملک کو ناامنی کا شکار کر کے، تخریبگار گروہ بنا کر، ضعیف حکومتیں قائم کر کے ان کو اپنا جانشین بنا کے، اب بظاہر دنیا کو یہ کہہ دیا کہ ہم نکل گئے، عراق سے بھی نکل گئے اور افغانستان سے بھی نکل گئے ہیں، لیکن یہ کام ہوا نہیں ہے، ابھی تک وہاں موجود ہیں۔ تیسرے مرحلے میں تخریب کا دائرہ بڑھایا گیا اور بہت سارے ممالک کے اندر شورشیں کروائی گئیں، اور ان ممالک کے نظام کو بدلنے کے لیے، نیا مڈل ایسٹ بنانے کے لیے انہوں نے مشرق وسطی کا انتخاب کیا، اور تدریجن ایک ایک کر کے ملک تسخیر کرتے جا رہے تھے، مصر میں تبدیلی لے آئے، ٹیونس میں تبدیلی لے آئے، باقی ممالک میں تبدیلی لے آئے، کرتے کرتے اب اہم ترین ملک انہوں نے چنا سوریہ، کہ اب سوریہ میں تبدیلی لائیں گے، اور سوریہ کی تبدیلی لانے سے پہلا مرحلہ ہمارا ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد ہم دوسرے مرحلے کی طرف جائیں گے۔ لیکن سوریہ میں ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ ایک چٹان سے جا ٹکرائے، جو ان کے اسٹڈی سرکل نے صحیح طرح سے اس کو مطالعہ نہیں کیا ہوا تھا، اور جس پر ان کی سرزنش بھی ہوئی کہ آپ نے کیوں ہمیں باخبر نہیں کیا، اور وہ چٹان تھی حزب اللہ، حزب اللہ کی چٹان سے جا ٹکرائے، اور عرصے سے سوریہ کے اندر چاہ رہے ہیں کہ تخریب کریں، لیکن ممکن نہیں ہو رہا ان سے۔ اس جنگ کے اندر کئی افواج شامل ہیں، ان افواج میں کئی نیٹو شامل ہیں، میں ان کو یوں کہوں گا کہ ان میں کئی نیٹو شامل ہیں، جن میں مسلح نیٹو ہے، جن کے اندر ہالی ووڈ کا ایک نیٹو ہے، فلمی نیٹو ہے، جن کے اندر میڈیا کا نیٹو ہے، جن کے اندر سیاسی نیٹو ہے، جن کے اندر عرب اتحاد کا نیٹو ہے، یہ سب نیٹوز مل کر اس جنگ کا حصہ بنی، اور کٹھپتلی حکومتیں جو ہر ملک کے اندر انہوں نے قائم کی ہیں۔ تخریب کاری کے اس مرحلے میں جب سوریا پہنچے تو انہیں مزاحمت، شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور جب شدید مزاحمت ان کے مقابلے میں آئی تو یہاں سے انہوں نے نیا قدم اٹھایا کہ ہم حزب اللہ کی ٹکر کی تکفیری عالمی فوج بناتے ہیں، اس سے بھی بلکہ زبردست، جو ٹرینڈ ہو، چونکہ حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف جنگ میں ثابت کیا کہ ایک غیر معمولی فورس ہے، حزب اللہ غیر معمولی فورس ہے، ناقابل تسخیر جنگی، اپنی ٹیکنیک کے لحاظ سے و ٹیکٹیک کے لحاظ سے حزب اللہ فوق العادہ، سب کو حیران کیا حزب اللہ نے۔ انہوں نے یہ پالیسی بنائی کہ ہم حزب اللہ کی ٹکر کی فوج بناتے ہیں اور حزب اللہ کو بھی اس سے کنٹرول کریں گے اور دیگر مقاصد بھی حاصل کریں گے جو اسٹریٹجی کا حصہ تھا، اور یہ انہوں نے منصوبہ بندر بن سلطان سعودی شہزادے کو دیا، جو امریکہ میں سفیر رہ چکا تھا، اور سعودی لاگت سے یہ کام شروع ہوا، امریکی قیادت سے، جو ہیلری کلنٹن نے، سابقہ وزیر خارجہ اور آئندہ صدارت کی امیدوار عورت نے کتاب لکھی تھی، اس کی کتاب میں ابھی اس کی ای میلز بھی لیک ہو گئی ہیں، اور ان میں بھی آیا ہے یہ مطلب، متعدد ای میل اس کی پاکستان کے بارے میں بہت دلچسپ ہیں، پاکستان کے بارے میں اس کی ای میلز، ان کے اندر اس نے لکھا ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے، القاعدہ ہم نے بنائی ہے، داعش ہم نے بنائی ہے، اور ہم نے سرپرستی کی ہے، ضرورت تھی ہماری۔ خب جب یہ لشکر تکفیری بنا لیا انہوں نے، بنانے کے بعد اس کے اہداف مقرر کیے کہ یہ اہداف ہیں اس کے، لیکن بندر بن سلطان نے جاسا دیا، دھوکہ کیا ان کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ بھی اور سعودی فرمان رواؤں کے ساتھ بھی، چونکہ وہ خود اپنے اندر سلطان بننے اور بادشاہ بننے کے خواب بھی دیکھ رہا تھا، اور اس نے موقع دیکھ لیا کہ عالمی مدد سے میں ایک ایسی فورس بناؤں جس کے ذریعے سے میں سعودیہ کا فرمان روا بن جاؤں گا، اور سعودیہ نہیں بلکہ میں شام، عراق اور چھوٹے چھوٹے ممالک جتنے بھی ہیں، میں ایک بڑی سلطنت تشکیل دوں گا، اور مرکز اس کا مکہ ہوگا، اور میں اس کا فرمان روا ہوں گا، اور داعش میری فورس ہوگی، یہ تکفیری لشکر۔ یہ لیک آؤٹ ہو گیا اس کا منصوبہ بندر بن سلطان کا، بندر بن سلطان کو سائڈ پہ کر دیا گیا، سزا دی گئی اس کو، ابھی تک معتوب ہے بندر بن سلطان، بلکہ پچھلے دنوں افواہیں تھیں کہ حتی موت کی حد تک پہنچایا گیا اس کو، لیکن ظاہراً زندہ ہے۔ خوب اس طرح پہلے مرحلے میں ان کا وہ منصوبہ جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوا، باہر کیف داعش تکویری لشکر بن گیا۔ بننے کے بعد اب وہ لشکر ظاہر مسلح ہوا، 90 ممالک نے اس کی مدد کی، اور سب سے بڑی مدد افراد فراہم کیے اس کو، جتنے بھی داعش کے افراد ہیں مغربی ممالک سے مسلمان جوانوں کو جمع، مسلمان خاندانوں کے جوانوں کو جمع کیا گیا، اور انہیں ترغیب دلائی گئی، عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو، سب کو، پہلے انہیں فلمیں دکھائی گئیں، ان جوانوں کی تربیت بالکل پاکستان میں جیسے کی گئی، پاکستان میں مجاہد بنانے کے لیے فلمیں بنائی گئیں، فلموں کے لیے پہلے کتابیں لکھی گئیں، نسیم حجازی نے جہادی کتابیں لکھیں، پھر لاہور کے فلمی ڈائریکٹروں نے ان کتابوں کے مطابق فلمیں بنائیں، ڈرامے بنائے، یہ بزرگان ابھی بھی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے یہ ڈرامے فلمیں دیکھی ہیں، اس وقت سب خالد بن ولید بننا چاہتے تھے مثلا، چونکہ ان ڈراموں کے اندر وہ کردار اتنے زبردست فلمائے گئے تھے کہ دیکھنے والا فوراً اٹھ کے کچھ کرنے کے موڈ میں ہو جاتا تھا کہ میں بھی جہاد کروں۔ بڑے بڑے تاریخی کردار ان کو فلما کر انہوں نے یہ جذبہ پیدا کیا لوگوں کے اندر، جذبہ ابھارا۔ وہی کام، یہ کام ہالی ووڈ نے کیا، مغرب میں چھوٹے بچوں کو کھیل، گیم بنا کے دیں، اس گیم میں سب لڑائی ہے، مثلا ایک گیم ابھی بھی پاکستان میں بھی یہ گیمیں آ گئی ہیں کہ ایک گیم ہے چھوٹے بچے کے پاس جو موبائل پہ کھیلتا ہے، کمپیوٹر پہ کھیلتا ہے، پلے اسٹیشن پہ کھیلتا ہے، اس گیم میں ایک فرد پوری فوج پر حاوی ہو جاتا ہے، ایک فرد تنہا۔ جب بچہ یہ گیم کھیلتا ہے، یعنی بچے کے ہاتھ میں یہ ایک گینگسٹر ہوتا ہے یا ایک ہیرو ہے، یہ ہیرو بچے کا وہ فیورائٹ ہوتا ہے، بچہ اس کو چلا رہا ہوتا ہے، اور کمپیوٹر مقابلے میں فوج پوری کو گیم کرا رہا ہوتا ہے، اور آخر کار یہ بچہ سکور لے کر تنہا ایک فرد پوری لشکر فوج پر، پورے ملک پر، پورے ایریے پر قبضہ کر لیتا ہے۔ چونکہ اس بچے کے بٹن دبانے سے وہ ہیرو کامیاب ہوا ہے، تو یہاں پر وہ کارٹون نہیں جیتا، یہ بچہ جیتا ہے، اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا ہے، اور کچھ دیر کے لیے یہ بچہ فلم کے اندر ہوتا ہے، بلکہ فلم کے اندر نہیں ہوتا، فلم کے سینیریو کو باہر لے آتا ہے کہ اب میں نے یہی بننا ہے، میں اتنا پاورفل ہو جاؤں کہ تنہا ایک پوری مملکت پر حاوی ہو جاؤں، میں ناقابل تسخیر بن جاؤں، میں کوئی چیز مجھ پر اثر نہ کرے۔ یہ ان مغربی جوانوں کے خاندانوں میں بچوں کو تربیت کے لیے ہالی ووڈ نے یہ کام کیا، ہانگ کانگ کی فلم انڈسٹری نے، کارٹون اداروں نے یہ کام کیا، اور کوریا نے یہ کام کیا، تائیوان نے یہ کام کیا، اس میں بہت سارے نیٹو شامل ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ بچے بڑے ہوئے تو انہیں ہالی ووڈ فلمیں دکھائی گئیں، ان فلموں کے اندر بھی پھر یہی کارٹونوں میں جو کچھ تھا وہی فلموں میں ہونے لگا۔ ان فلموں میں جوانوں کے ذہن جب تیار ہو گئے تو اب ان جوانوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ ہمیں کوئی میدان ملے تاکہ ہم یہ کام کریں، اور اب ان کے سامنے میدان کھولا گیا کہ ٹھیک ہے، سوریا و عراق وہی میدان ہے جہاں پر آؤ، اور فلموں سے بھی آگے بڑھ کر جو جی میں آتا ہے کرو۔ اور اس طرح یہ فوج داعش لشکر تیار کر کے تخریب کا نمونہ پک پہ پہنچا کے اسے میدان میں اتارا گیا۔ تازہ ترین صورتحال اب دیکھیں، اس وقت شام میں، شام کے مہاجرین کا مسئلہ اس وقت ہیڈ لائنز میں ہے پوری دنیا کے، دو تین ہفتوں سے شامی مہاجرین کا مسئلہ اٹھایا گیا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں یہ مہاجرین کشتیوں میں، یہ ترکی گئے، ترکی سے کشتیوں میں بیٹھ کر مغربی ممالک گئے، راستے میں کچھ ڈوب گئے، کچھ مثلا ایک بچہ ڈوب گیا راستے میں، اس بچے کو اتنا انہوں نے، وہ ڈوبا جو بچہ، اچھالا پوری دنیا کے میڈیا نے کہ وہ تصویر جس نے دنیا کو ہلا دیا ہے، وہ تصویر جس نے زلزلہ برپا کر دیا ہے، اور وہ تصویر جس نے بونچال پیدا کر دیا ہے، وہ تصویر، ایسے بچے روز یمن میں، روز شام میں، روز لبنان میں، روز عراق کے اندر ذبح ہو رہے ہیں، پاکستان کے اندر، خوب ان بچوں کی تصویریں کوئی بھی نہیں دیتا۔ یہ جیسے ملالہ کو اٹھایا گیا، آپ کے مستقبل کی وزیراعظم ہیں، یہ تیار رہے ہیں آپ، وزیراعظم تیار ہو رہی ہے آپ کے لیے۔ خوب اس طرح سے یہ میڈیا ہیرو ہیں، اوباما، اسامہ میڈیا نے ہیرو بنایا، میڈیا کا یہ بہت بڑا سپر مین بنا، اور جنگجو میڈیا نے بنایا، یہ میڈیا کے کردار ہیں، داعش کے جنگجو میڈیا نے بنائے ہیں، ہالی ووڈ نے بنائے ہیں، اب انہیں اتارا گیا۔ سوریا کے مہاجرین کا ماجرہ یہ ہے کہ اس وقت بہت بڑا کاروبار ہے، بزنس ہے، سمگلر جو اسلحے کی سمگلنگ کرتے تھے یا اور کاموں کی، سب نے چھوڑ کر سوریا کے مہاجرین کی سمگلنگ شروع کر دی ہے، بھاری مقدار میں پیسے دے کر مہاجرین خریدتے ہیں، عورتیں اور بچے، ان کو کشتیوں میں بٹھا کر یورپی ساحلوں پہ پہنچاتے ہیں، اور وہاں سے پھر آگے، اب دیکھیں اس وقت جرمنی، برطانیہ، فرانس، عجیب ڈرامہ رچایا ہوا ہے انہوں نے سوریا کے مہاجرین کو پناہ دینے کے لیے، لاکھوں لوگ وہاں گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس تکفیری فوج میں نفری کم پڑ گئی ہے، اور اس نفری کو بڑھانے کے لیے ان ریفیوجیز کو عربی ملکوں میں نہیں لے گئے، پڑوسی ملکوں میں نہیں لے گئے۔ جب بھی کسی ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں تو پڑوسی ملک میں مہاجرین جاتے ہیں، افغانستان کے حالات خراب ہوئے، سارے پاکستان آ گئے، ایسے ہی ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے پاکستان میں کوئی خرابی ہو، ایسے حالات پیدا ہوں، پاکستانی اگر ہجرت پہ مجبور ہوں تو کہاں جائیں گے، پڑوسی ممالک کے اندر جائیں گے۔ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ پڑوسی ممالک میں لوگ ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں. سوریا کے مہاجرین پڑوس کے ملک ترکی کو کراس کر کے سمندروں کے ذریعے یورپ جا رہے ہیں. کیوں؟ کہ داعش تیار کرنے کے لیے یورپ میں ان جوانوں کی ضرورت ہے، عورتوں اور مردوں کی، اور ان میں بہت ساروں کو واپس کر دیتے ہیں، بوڑھوں بوڑھوں کو واپس کر دیتے ہیں، جوانوں کو رکھ لیتے ہیں جو داعش میں شرکت کے لیے آمادہ ہوں یا تیار ہوں. خب، یہ بھی ایک نیا جو سنیریو اس وقت چل رہا ہے دنیا میں، وہ اسی 9/11 اسٹریٹجی کا حصہ ہے. اس اسٹریٹجی کے مطابق اب انہوں نے جب داعش بنا لی تو داعش پہ اب حملہ کر کے اس کو ختم کرنا ہے، چونکہ بہت بڑا خطرہ بن گیا دنیا کے لیے. اس خطرے سے دنیا کو بچانا ہے، خطرہ بھی انہی نے بنایا، خطرے سے بچانے کے لیے بھی خود میدان میں کودے ہیں. اب مہم یہ ہے کہ پاکستان اس میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا ملک 9/11 اسٹریٹجی میں، اس شیطانی منصوبے میں سب سے زیادہ نقصان ہر پہلو سے پاکستان کا ہوا ہے. پاکستانی مملکت اقتصادی طور پر دیوالیہ ہو گئی، پاکستان میں ناامنی آ گئی، پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ ملا، پاکستان میں لشکر بنے دہشت ناک، پاکستان میں بیرونی مداخلت زیادہ ہوئی، پاکستان کو خریدا گیا، پاکستان کے ہر امر میں مداخلت شروع ہوئی. سب سے زیادہ نقصان و ضرر پاکستان کو اس سلسلے میں اٹھایا دیا گیا ہے. اس وقت بیرونی خفیہ ایجنسیاں، دہشت گرد گروپ، جرائم پیشہ افراد، سیاسی مافیا، سرمایہ دار، یہ سارے مل کر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور تباہی پاکستان کی ہو رہی ہے، عوام کی ہو رہی ہے، ملت کی ہو رہی ہے، اور آنے والی مستقبل کی نسل کی تباہی ہو رہی ہے. خب عزیزان، آگاہی ضروری ہے. میں بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ پاکستان کے بقا فقط پاکستان کی ملت کے شعور و بیداری میں ہے. یہ ایک آخری راستہ ہے پاکستانیوں کے پاس. باقی کسی چیز سے بھی اگر امید باندھ کے بیٹھے ہیں آپ تو ابس ہے، خام خیالی ہے. تنہا راستہ ملتیں ہیں. جب ملتیں ملک بچانے کا عزم کر لیں، جب اقوام اپنی تقدیر بچانے کا عزم کر لیں، جیسا علامہ اقبال نے کبھی بھی، علامہ اقبال کے جو مرشد ہیں سید جمال الدین افغانی، ان کی سوچ یہ تھی کہ پاکستانی حکمران، معاف کرنا، مسلمان حکمران، مسلمان قیادت، مسلمان علماء کو بیدار کیا جائے. یہ سید جمال الدین کا نظریہ تھا، جن سے علامہ اقبال نے بہت کچھ سیکھا ہے. بیداری علامہ اقبال نے سید جمال الدین افغانی سے لی ہے. ان کا یہ نظریہ تھا کہ پادشاہ بیدار ہوں، حکمران بیدار ہوں، علماء بیدار ہوں، خواص بیدار ہوں، بڑی شخصیات بیدار ہوں، تاکہ مسلمان دنیا نجات پا سکے. اور اس کے لیے انہوں نے پوری عمر وقف کی، اور ساری عمر دارالخلافوں میں اور درباروں میں آنا جانا انہوں نے رکھا اور واز نصیحت کرتے رہے. بعض جگہ پر پادشاہوں نے انہیں سخت سزا بھی دی، جیسے ایران میں ایرانی پادشاہ کو جب جا کر انہوں نے نصیحت کی تو اس نے بہت سخت سزا بھی دی. سید بڑی مشکل سے بھاگ کے، بعض دوستوں کی مدد سے جان چھڑا کے گئے، موت کے شکنجے سے نکل کے گئے، کچھ اور دوستوں نے وہاں سے نجات دی انہیں. اس قدر شدت سے پیٹا گیا سید جمال کو وہاں پر، ترکی میں، مصر میں، پاکستان، پاکستان تو نہیں بنا تھا، ہندوستان پاکستان مشترکہ تھا، لیکن ایک عرصے تک سید جمال لاہور میں مقیم رہے اور لوگوں کو مائل کرتے رہے، بڑی بڑی شخصیات سے ملتے رہے، چونکہ اس وقت نواب، راجے، مہاراجے تھے، ان سب سے ملاقاتیں کرتے رہے، بڑے بڑے علماء سے. نجف گئے، نجف کے بڑے جید علماء کو مبارزے پہ اکسایا، جا کر تیار کیا، جن میں مرزا شیرازی کا تمباکو کا فتویٰ سید جمال الدین کی نہضت کا ایک حصہ تھا، جو انہوں نے اس بزرگوار سے برطانیہ کو شکست دلوائی. ایک مجتہد اور مرجع تقلید کے ہاتھوں، ایک روایتی قسم کے مرجع تقلید تھے مرزا شیرازی، لیکن سید جمال جیسی بابصیرت مشاور نے جا کر حالات سے آگاہ کیا اور انہوں نے ایک فتویٰ کے ذریعے برطانیہ کو شکست دے دی. برطانیہ جس طرح ہندوستان میں گھسا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی بنا کر، یہی کمپنی ایران میں گھس رہی تھی بالکل ہو بہو اسی سٹائل سے جیسے ہندوستان میں گھسی تھی، لیکن ہندوستان میں آگے رکاوٹ ڈالنے والے ٹیپو سلطان کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا، اور وہ اپنے ہی ساتھیوں اور منافقوں کی خیانت کے نتیجے میں قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ وہ عظیم انسان جس کے اندر غیرت تھی، وطن کی غیرت تھی، دین کی غیرت تھی، ہر طرح کی غیرت تھی اس میں، اور اس کو انہوں نے خیانت کے ذریعے، منافقین نے خیانت میں میر جعفر اور میر صادق، یہ دونوں سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کے ساتھ خیانت کر کے تاریخی کردار بن گئے یہ منافقت کے اور ففتھ کالم کے۔ خب ایران میں جب یہ کمپنی گئی اور وہی تجربہ انہوں نے دہرایا کہ تجارت کرنے آئے ہیں، اور سب سے پہلے تمباکو کی تجارت کرنے آئے ہیں، تمباکو کی کاشت کا جو حق ہے وہ لائسنس لینے آئے ہیں، ہمیں دے دو۔ سید جمال کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی کمپنی ہے جس نے وہاں قبضہ کیا، اب یہاں بھی آ گئی ہے، بچائیں کیسے؟ بچانے کے لیے ایران آئے، دیکھا کہ نہ ایرانی اس وقت اس قابل نہیں ہے کہ انہیں یہ بات سمجھ میں آئے، نجف چلے گئے، اور نجف میں جا کر سامرہ میں یہ مجتہد عظیم آیت اللہ العظمہ مرزا شیرازی وہاں مقیم تھے، اس زمانے کے مرجع تقلید تھے، اور انہیں جا کر بتایا کہ تیرا ملک، اے مرجع تقلید، تیرا ملک یرغمال بننے والا ہے، غلام بننے والا ہے۔ تو انہیں کہا کس طرح، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ سید نے تشریح کی، انہیں بتایا کہ اس طرح سے ہو رہا ہے۔ تو وہاں مرزا شیرازی نے فوراً فتویٰ دیا حرمت تمباکو کا، کہ تمباکو کاشت کرنا، تمباکو اگانا، تمباکو بنانا، تمباکو پینا، تمباکو بیچنا، تمباکو رکھنا حرام ہے۔ خب ملت نے وہ فتویٰ سنا، اسی دن حکے توڑے، تمباکو کو ملا عام میں آ کر چوک میں آگ لگا دی۔ بعض مقدس مآب کہتے تھے کہ قرآن کی کون سی آیت ہے جہاں تمباکو حرام ہے، رسول اللہ کی کون سی حدیث ہے جہاں تمباکو حرام ہے، لیکن لوگوں نے کسی کی بات نہیں سنی۔ حتیٰ کہا جاتا ہے کہ اس وقت احمد شاہ جو بادشاہ تھا اس وقت ایران کے اندر، وہ خود حکا پیتا تھا، اس نے اپنے نوکر کو کہا کہ حکا لے آؤ، تو اس نے کہا حکا نہیں ہے، آج سے بند حکا۔ وہ کہا کیوں بند ہے؟ کہا اس لیے کہ مرزا شیرازی نے کہا ہے تمباکو پینا پلانا حرام ہے۔ اس نے کہا مرزا شیرازی کون ہوتا ہے، میں ہوں بادشاہ اس ملک کا۔ جو جا کر ڈانٹا اس نے کہ جو جا کر حکا لے کر ہو، اس نوکر نے کہا کہ بادشاہت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے تو نے، کہ یہی حکا سر میں ماروں گا میں تیرے، تو اگر مجتہد کے خلاف بولے گا، فقی کے خلاف بولے گا، یہ حکا سر میں بجے گا تیرے۔ بادشاہ نے توبہ کی کہ نہیں پیوں گا میں بھی نہیں پیوں گا۔ وہی بادشاہ جس نے معاہدے پہ دستخط کیے تھے برطانیہ کے ساتھ، اسی نے توبہ کی کہ میں بھی نہیں پیوں گا۔ جب ملت بیدار ہو جائے، جب قومیں بیدار ہو جائیں، عزیزان من ملک بچا لیتے ہیں، لیکن جب قومیں بیدار نہ ہوں، اور ہم اگر بادشاہوں کو دیکھتے رہیں، حکمرانوں کو دیکھتے رہیں، سیاستدانوں کو دیکھتے رہیں، اور ہیروز کو دیکھتے رہیں، ہیروز پر امن ملک میں لوگوں کو ورغلا سکتے ہیں، ملک بچا نہیں سکتے ہیروز۔ ہیرو کون ہوتے ہیں؟ خود قومیں ہیرو ہوتی ہیں۔ آپ خود ہیرو بنیں، پاکستان کو بچائیں، کہ اس وقت پاکستان ضعیف کر دیا گیا، کمزور کر دیا گیا ہے، اور دیکھیں باہر سے دشمن کی تھریٹ کیا آ رہی ہے۔ میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ سنیں، سارے سنیں، حکومتی اہلکار بھی سنیں، کہ 9/11 اسٹریٹجی بن گئی ہے۔ بھارت ابھی 9/11 پر عمل کرے گا۔ 9/11 کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ ایک ملک کو ہدف بناؤ، اس ہدف کے لیے اس ملک کے اندر تخریب کرو، اپنا نقصان کرو۔ بھارت، امریکہ نے اپنا نقصان کیا، اپنی بلڈنگیں جہاز گرائے، کیوں؟ تاکہ افغانستان پر حملہ کر سکے۔ یہی کام بھارت کرے گا، مودی کے عزائم اسی طرح سے ہیں۔ مودی اپنا نقصان کرائے گا بھارت کے کسی بھی جگہ پر، اپنا نقصان کرا کر پاکستان کو اس میں ملوث سمجھے گا، پھر سیاسی طور پر رائے عامہ ہموار کرے گا، اور نیٹو آ جائے گی اس کی حمایت کے لیے کہ بھلے پاکستان باز نہیں آتا، پاکستان دہشت گردی کرواتا ہے، پاکستان سرپرستی کرتا ہے۔ یہ 9/11 تھیوری پر عمل ہوگا، اور کریں گے یہ کام۔ اس لیے خب اتنا ضعیف کر دیا ہے ملکوں کے، اب ہر ایک جو پہلے دبتے تھے پاکستان کے نام سے اور پاکستانی دفاع سے، اب ہرگز نہیں کتراتے، اب بہت ہی دلیرانہ بات کرتے ہیں، بڑی گستاخی کے ساتھ بولتے ہیں۔ عزیزان، یہ مملکت آپ کی ہے، ملک آپ کا ہے، آپ اس کو اپنے حال پہ نہ چھوڑیں، اس کی طرف توجہ کریں کہ 9/11 ایک پورا نظام ہے شیطانی، کہ اپنا نقصان کرو، نقصان کر کے یہ دوسرے کے گلے میں ڈالو، اور دوسرے کے گلے میں ڈال کر پھر نقصان کی تلافی کے لیے اس کے اوپر چڑھائی بھی کر دو، اور اس کا سب کچھ ویران مسمار کر کے پھر آخر میں کہہ دو غلطی ہو گئی تھی، جس طرح عراق میں انہوں نے کیا، عراق میں حملہ کر کے تباہی مچا کر آخر میں کہہ رہے ہیں غلطی ہو گئی تھی، معاف کرنا، وہ غلط خبر پہنچی تھی ہم تک کہ وہاں پر تباہی کے ہتھیار موجود ہیں، ایسے کوئی ہتھیار موجود نہیں تھے۔ آگاہی، عوام کی آگاہی ضروری ہے، پیشہ وروں سے جان چھڑانا چاہتے ہو آگاہی ضروری ہے، دشمن کے منصوبوں سے بچنا چاہتے ہو آگاہی ضروری ہے، مداریوں سے بچنا چاہتے ہو آگاہی ضروری ہے۔ سادگی میں ہر ایک نقصان پہنچائے گا، تباہ کر کے چلا جائے گا۔ مسائل دیگر بھی تھے جو مد نظر تھے آپ کے، کہ اس وقت ایک اجلاس مدارس اور حکومت کے مابین ہوا ہے، اور اخباروں میں حکومت نے اور طرح سے اس اجلاس کو منتقل کیا ہے، اور مدارس کے سربراہوں نے اور طرح سے متضاد بیان دیے ہیں۔ خوب، یہ ایک اہم اس وقت ماجرا چل رہا ہے کہ مدارس کے اوپر دباؤ ہے، اور جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ مدارس آیا ملوث ہیں، نہیں ہیں، ان کاموں میں ہیں تو کون سے ہیں، وہ سب کو معلوم ہے، نام معلوم ہے، شہر معلوم ہے، افراد معلوم ہیں، مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، حکومت کو بھی معلوم ہے، فوج، پولیس، ہر ایک کو معلوم ہے۔ لیکن جب بات کرتے ہیں مدارس کی تو بغیر تفریق کے، بغیر فرق کیے، سب مدارس کی بات کرتے ہیں، سب مدارس۔ خوب، یہ تاثر دیتے ہیں کہ گویا مدارس نعوذ باللہ سارے ان کاموں میں ہیں، ایسے نہیں ہیں، بیلنس پالیسی درست نہیں ہے، بیلنس پالیسی اور زیادہ حالات خراب کرے گی۔ بیلنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلط آدمی پکڑو، ساتھ ٹھیک کو بھی پکڑو، تاکہ آپ پر کوئی اعتراض نہ کرے کہ یک طرفہ کام کر رہے ہیں آپ۔ اگر آپ کسی جگہ گئے ہیں چور پکڑنے، تو ساتھ جس کی چوری ہوئی ہے اس کو بھی پکڑ لو، تاکہ کوئی یہ نہ اعتراض کرے جی کہ یہ انصاف نہیں ہے، صرف چور پکڑا گیا ہے، جس کی چوری ہوئی ہے اسے نہیں پکڑا، یا پڑوسی بھی پکڑ کے لے آؤ، تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے۔ یہ بیلنس پالیسی درست نہیں ہے۔ جو مدارس نہیں ان کاموں کے اندر کے نہیں ہیں، اکثر مدارس شیعہ سنی اکثر مدارس نہیں ہیں، بعض ہیں جو خود انہوں نے بنائے ہیں اور جن کو مدد کی ہے، سرپرستی کی ہے، ان کو معلوم بھی ہیں، ان کا نام نہیں لیتے، وہاں پر جاتے بھی نہیں ہیں، لیکن باقی مدارس کو چہ بسا دباؤ میں رکھتے ہیں، جو حکومت کی شاید پالیسی نقصان دہ ثابت ہو مدارس کے لیے، قوم کے لیے، اور نہایتاً خود حکومت کے لیے بھی۔ تو اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ مومنین بھی آگاہ رہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بیلنس پالیسی میں ہم بھی بینٹ چڑھتے جائیں ساتھ ساتھ ان لوگوں کے جنہوں نے کوئی جرم کیا ہے یا غلطی کی ہے، وہ ان کا حق بنتا ہے، انہیں سزا ملنی چاہیے، انہیں پکڑنا چاہیے، انہیں عبرتناک سزا ملنی چاہیے، لیکن بیلنس پالیسی کے ساتھ بے گناہ بھی ساتھ اس میں رگیدا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ کہ ہماری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ تمام دنیا میں مسلمانوں کو شیطانی حربوں اور فتنوں سے محفوظ فرمائیں انشاءاللہ۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ خداوندہ بحق اسماء حسنا خود، پروردگارہ تمام ملت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ملت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، فتنہ تکفیریت کو نیست و نابود فرما، اس کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما، امت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما۔ پروردگار رب حق محمد و آل محمد، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، ملک و داخلی اور خارجی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما۔ خداوندہ اس ملک کے اندر جو لوگ دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلا رہے ہیں، انہیں نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں بانیوں سرپرستوں کو رسوا فرما۔ پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، یمن میں، بحرین میں، شام میں، لبنان میں، عراق و بالاخص پاکستان میں، سب کے عزت و بال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد مومنین کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔